أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری قیاس کے باب میں چل رہی تھی، اس میں اقسام قیاس آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، عرض کیا تھا کہ قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس اقترانی ہے اور دوسرا قیاس استثنائی. تعریف بھی عرض ہوئی تھی کہ قیاس اقترانی اس قیاس کو کہتے ہیں جس کے اندر نتیجہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایک مقدمے میں ایک ہی جگہ پر موجود نہیں ہوتا بلکہ تقسیم ہوتا ہے مقدمات کے اندر. لیکن قیاس استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر نتیجہ ایک ہی مقدمے میں بالفعل موجود ہوتا ہے اور حرف استثناء پر مشتمل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں. شہید مطہری نے قیاس استثنائی فقط چند سطروں میں بحث کی ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں، اس کی صورتیں کیا بنتی ہیں اور ان صورتوں کے اوپر ہمارے پاس کیا دلیل ہے، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو نہیں کی اور ہم نے بھی شہید مطہری کی اتباع کرتے ہوئے ان بحثوں کو نہیں چھیڑا، کیونکہ یہ منطق ابتدائی ہے، اس کے اندر فقط آپ نے اصطلاحات کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی یہی کہ قیاس اقترانی کسے کہتے ہیں، قیاس استثنائی کسے کہتے ہیں، قیاس اقترانی کے اقسام کیا ہیں، قیاس استثنائی کے اقسام کیا ہیں، اس قسم کی چیزیں یاد کرنی ہیں اول منطق سے لے کر آخر منطق تک. جیسے ہی آپ بڑی کتاب میں وارد ہوں گے تو ان تمام جو جزئیات آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جس کی تفصیل نہیں ملتی، وہاں پر آپ کو تفصیل کے ساتھ ملے گی اور استدلال کیا جائے گا، ہر بات کے اوپر دلیل موجود ہے اس میں. خوب، آج جو ہمارے پاس موجود ہے وہ قیاس اقترانی ہے. قیاس اقترانی عرض کیا تھا کہ قیاس اقترانی میں دو تین اصطلاحیں تھیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں. ایک یہ تھا کہ اگر ہم نتیجے کو مد نظر رکھیں کہ جس جو قیاس سے نکلتا ہے، اگر نتیجے کا موضوع جس مقدمے میں موجود ہوگا، نتیجے کا موضوع جس مقدمے میں موجود ہوگا اس کو صغرا کہیں گے، کیونکہ نتیجے کے موضوع کو حد اصغر کہتے ہیں اور یہ جہاں بھی موجود ہوگا اسے صغرا کہیں گے. بس ہمارا پہلا جو مقدمہ ہے وہ اصغر پر مشتمل ہے، اس وجہ سے اس کو صغرا کہتے ہیں. اور نتیجے کا جو محمول واقع ہو، محمول ہے، اس کو حد اکبر کہتے ہیں اور یہ جس مقدمے میں موجود ہوگا اس کو کبرا کہتے ہیں، اور دوسرا مقدمہ ہمارا کبرا ہوگا. اس کو آپ نے حتماً ذہن میں رکھنا ہے، چونکہ آپ منطق کی جو بھی کتاب اٹھا کر پڑھیں گے اس کے اندر یہ مطالب ذکر ہوں گے کہ ہمارا صغرا یہ ہے، ہمارا کبرا یہ ہے، تو مطلب واضح ہو جانا چاہیے. تیسری چیز کہ جو قیاس اقترانی کے اندر اور قیاس کے اندر بھی عموماً پائی جاتی ہے اور یہی اصل کردار ادا کرتی ہے قیاس کے اندر، وہ حد وسط ہے. حد وسط کسے کہتے ہیں؟ اس جز کو حد وسط کہتے ہیں کہ جو دونوں مقدموں کے اندر تکرار ہو. یعنی جیسے مثلا آپ اگر کہتے ہیں کہ ہر، آپ کہتے ہیں عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، نتیجہ لیتے ہیں کہ بس عالم حادث ہے. یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر ایک کلمہ تکرار ہوا ہے جو ہے متغیر. یہ متغیر اصلی کردار ادا کرتا ہے قیاس کے اندر اور نتیجہ لینے کے اندر. یہ حد وسط، اس کا کام یہ ہے کہ حد اکبر اور حد اصغر کو آپس میں ملاتا ہے، حد اوسط ملاتی ہے، جو بھی آپ کو ایک مشکل نہیں ہے. مثلا ہمارا حد اصغر کیا تھا، نتیجے کو مد نظر رکھ کر پھر دوبارہ آپ تمرین کریں اس کو، اس کے مشق کریں اس کی یاد کرنے کے لیے. نتیجہ اگر دیکھیں, نتیجہ تھا ہمارا عالم حادث ہے. حد اصغر کیا ہے؟ العالم. حد اکبر کیا ہے؟ حادث. حد وسط کیا کرتی ہے؟ حد وسط آ کر یہ کام کرتی ہے کہ قیاس اقترانی کے اندر حد اصغر اور حد اکبر یہ پراگندہ موجود ہوتے ہیں. ایک مقدمے میں موجود ہے, دوسرا دوسرے مقدمے میں موجود ہے, آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے. حد وسط آ کر حد اکبر کو حد اصغر کے ساتھ ملا دیتی ہے, یعنی عالم اور حادث ان دونوں کو آپس میں ملانے کا کام حد وسط انجام دیتی ہے. بس حد وسط اس کلمہ کو کہتے ہیں کہ جو حد اکبر کو حد اصغر کے ساتھ ملاتی ہیں, اور یہی اساسی ترین کردار ادا کرتی ہے قیاس کے اندر. اس کو اسی وجہ سے حد مشترک بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں مقدموں میں موجود ہوتی ہے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں مثال عرض کر دی ہے, اور شنو تحریر نے بھی مثال دی ہوئی ہے, آپ خود اس کو مطالعہ کر لیں گے. بس قیاس اقترانی کے اندر تین حد موجود ہیں, حتماً ذہن کے اندر رکھے گئے, اور یہ تین رکن شمار ہوتے ہیں قیاس کے اندر, حد اصغر, حد اکبر اور حد وسط. اور حد وسط جو ہے وہ حد اکبر اور حد اصغر کو آپس میں ملاتی ہے. اب حد وسط جب آپ کے لیے واضح ہو گئی تو اب اگلا مطلب سمجھنا آسان ہوگا. قیاس اقترانی اسی حد وسط کی وجہ سے چار شکلوں میں تقسیم ہوتی ہے. یعنی آپ جب قیاس بنانا چاہتے ہیں, قیاس اقترانی بنانا چاہتے ہیں, تو حد وسط کی چار صورتیں ہیں. یا تو حد وسط دونوں مقدموں کے اندر محمول واقع ہوگی, یا حد وسط دونوں مقدموں میں موضوع واقع ہوگی, یا حد وسط صغرا یعنی مقدمہ اول میں محمول ہو اور کبرا میں موضوع واقع ہو, یا پھر کیا ہے, حد وسط صغرا میں موضوع ہو اور کبرا میں محمول ہو. یہ چار صورتیں حصر عقلی ہے, اس سے ہٹ کر کوئی اور صورت نہیں بنتی. اسی وجہ سے قیاس کو چار شکلوں میں بیان کرتے ہیں مناطقہ, کہتے ہیں کہ قیاس کی چار شکلیں ہیں, شکل اول, شکل دوم, شکل سوم, شکل چہارم. ہر ایک کی اپنی شرائط ہیں کہ جو کلی اس کی شرائط آپ کی خدمت میں ابھی عرض ہوگی. اگر حد وسط صغرا کے اندر محمول واقع ہو اور کبرا کے اندر موضوع واقع ہو, اس کو کہتے ہیں شکل اول. مثلا یہ جو ہم نے قیاس بنایا تھا کہ عالم متغیر ہے, ہر متغیر حادث ہے, یہ دو مقدمے ہیں, پہلا مقدمہ صغرا, دوسرا مقدمہ کبرا. حد وسط کیا ہے اس کے اندر؟ متغیر, کیونکہ تکرار ہو رہی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ متغیر صغرا میں محمول ہے, عالم متغیر ہے, متغیر محمول واقع ہے صغرا کے اندر, اور کبرا میں موضوع ہے, ہر متغیر حادث ہے. بس اگر کوئی ایسا قیاس آپ کو مل جائے کہ جہاں پر حد وسط یعنی وہ حد کے جو تکرار ہو رہی ہے وہ محمول واقع ہو صغرا میں اور موضوع واقع ہو کبرا میں, جہاں بھی ایسا قیاس نظر آ جائے کہیں کہ یہ قیاس شکل اول ہے, قیاس کی شکل اول ہے. اس شکل اول کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ بدیہی الانتاج ہے. یعنی کیا مراد, یعنی نتیجہ جو اس کا آتا ہے، اس نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، نتیجہ عالم حادث ہے۔ اب طریقہ قیاس کا یہی ہوتا ہے، حد وسط کو ہٹا دیا جاتا ہے، حد وسط کو گرا دیا جاتا ہے۔ جب حد وسط گرتی ہے، اکبر اصغر کے ساتھ مل جاتا ہے، جا کر عالم حادث ہے۔ قیاس اس طریقے سے تشکیل پاتا ہے، حد وسط ہٹ جاتی ہے درمیان میں سے۔ خوب، آپ نے جب یہ چیز لی تو آپ جب یہ نتیجہ آیا کہ عالم حادث ہے، تو یہ شکل اتنی قریب ہے ذہن کے، طبیعت انسان، فکر انسان کے اتنے قریب ہے کہ اس نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان جب فکر کرتا ہے تو اسی طریقے سے کرتا ہے کہ اس کے اندر حد وسط محمول صغرا میں اور کبرا میں موضوع واقع ہوتی ہے۔ لہذا چونکہ اس کا نتیجہ فکر و طبیعت انسان کے قریب ہے، اور انسان اس نتیجے تک جب پہنچتا ہے تو دلیل نہیں مانگتا کہ اس نتیجے کا کیا دلیل ہے میرے پاس، یا آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس نتیجے کے ثابت ہونے کے لیے۔ لہذا کہتے ہیں کہ شکل اول بدیہی الانتاج ہے۔ اس کی شرائط کیا ہیں؟ کیونکہ شکل اول اگر بدیہی ہے نتیجہ دینے میں، برہان و دلیل کی محتاج نہیں ہے اپنے نتیجے میں، شرائط کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک قیاس تشکیل دے دیں اور کہیں کہ یہ شکل اول پس بدیہی الانتاج ہے، کیونکہ شکل اول میں ایک شرط یہ ہے کہ حد اوسط جو ہے، حد وسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع واقع ہو، پس یہ جو ہے شکل اول ہے، اور یہ جس حالت میں بھی ہو نتیجہ دیتی اور نتیجہ اس کا بدیہی ہوتا ہے اور قابل قبول ہونا چاہیے سب کے لیے، نا اس کی شرائط ہیں۔ بعض شرائط آپ کو مد نظر رکھنی پڑیں گے، تب جا کر اس کا نتیجہ جو ہے وہ صحیح قرار پائے گا اور فطرت کے قریب ہوگا اور وہ بدیہی شمار ہوگا۔ کیا ہے؟ دو شرطیں یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ صغرا ہمارا موجبہ ہونا چاہیے۔ اب وہ مطالب بھی پچھلے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اب یہاں پر تکرار اگر بار بار کیا جائے تو مطلب زیادہ لمبا ہو جائے گا کہ موجبہ اور سالبہ کسے کہتے ہیں، کلی اور جزی کسے کہتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ قضیہ محصورہ جو ہے وہ چار حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، کیف کے اعتبار سے موجبہ اور سالبہ میں۔ موجبہ میں آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرتے ہیں، جیسے زید قائم ہے، اور سالبہ میں ایک چیز کو دوسری چیز سے سلب کرتے ہیں، جیسا کہ زید قائم نہیں ہے۔ صغرا ہمارا موجبہ ہونا چاہیے، یعنی پہلا مقدمہ ہمیشہ ہمارا موجبہ ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ قیاس کی شکل اول تشکیل دیں گے نتیجہ لینے کے لیے، صغرا اس کا موجبہ ہونا چاہیے۔ اگر سالبہ ہوا تو وہ نتیجہ درست شمار نہیں ہوگا۔ دوسری شرط، کبرا ہمیشہ کلی ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ کو برہان بنا کر دیا تھا، عالم متغیر ہے، صغرا موجبہ ہے، ہر متغیر حادث ہے، کبرا کلی ہے، کیونکہ کل آیا ہوا ہے وہاں پر، تمام افراد مراد ہیں یہاں پر، لہذا کل کلی ہے۔ بس اگر شکل اول میں حد وسط کا تکرار صحیح ہو اور حد وسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع واقع ہو، دو شرطیں اور ضروری ہیں، صغرا موجبہ ہو اور کبرا ہمیشہ کلی ہو، تب یہ نتیجہ دے گا، وائلہ نتیجہ نہیں دے گا۔ شیخ متحری نے نیچے مثالیں دی ہیں کہ اگر سالبہ ہو تو نتیجہ صحیح نہیں ہوگا، اس کی مثال دی ہے، اور اگر کبرا جو ہے وہ جزئیہ نکل آئے تو اس کا نتیجہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ وہ مثالیں آپ خود مطالعہ کر لیں گے، اصل مطلب اب خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اس کے بعد نوبت آتی ہے شکل دوم کی۔ اگر حد وسط آپ کے قیاس کی دونوں مقدموں کے اندر محمول واقع ہو، یعنی صغرا میں بھی حد وسط محمول ہو اور کبرا کے اندر بھی حد وسط محمول ہو، ہر دو مقدموں میں اگر محمول ہو، تو یہ شکل دوم کہلاتی ہے۔ جیسے مثال اس کی شد متحری نے یہ دی ہے کہ ہر مسلمان معتقد بقرآن است، یعنی قرآن کا معتقد، ہر مسلمان قرآن پر اعتقاد رکھتا ہے، معتقد بقرآن ہے. صغرا ہمارا یہ تھا، ہر کس آتش را تقدیس کند معتقد بقرآن نیست. کبرا ہمارا کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو آگ کو مقدس سمجھتا ہو قرآن کا معتقد نہیں ہے، معتقد بقرآن نہیں ہے. یہ ہمارا کبرا ہے. نتیجہ یہ نکل آیا کہ کوئی بھی مسلمان آتش کو مقدس نہیں مانتا. یہ شکل دوم ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ حد وسط کیا چیز ہوتی ہے جو دونوں مقدموں میں تکرار ہو. کیا ہے وہ؟ اس میں معتقد بقرآن، قرآن کا اعتقاد رکھنا، یہ معتقد بقرآن، یہ حد وسط ہے. یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پہلے مقدمے میں یعنی صغرا کے اندر بھی محمول ہے اور کبرا کے اندر بھی محمول ہے. بس یہ شکل اول ہے، شکل دوم ہے. شکل دوم فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ شکل اول کی طرح بدیہی الانتاج نہیں ہے، یعنی اس کا نتیجہ، اس کا جو نتیجہ آتا ہے وہ بدیہی نہیں ہے، برہان کی ضرورت ہے، اس کے نتیجے کو بھی ثابت کرنے کی ضرورت ہے. لہذا مفصل علم منطق کی کتابوں میں جب شکل دوم کی بحث ہوتی ہے تو وہاں اس کا نتیجہ کیسے صحیح نکلتا ہے اس کے اوپر برہان قائم کرتے ہیں. شیخ مطالعہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس برہان کو تو ذکر نہیں کر سکتے چونکہ یہ ہماری مقدماتی بحثیں ہیں، لیکن اس کی شرائط آپ کی خدمت میں فقط ذکر کرتے ہیں، باقی تفصیلات آپ وہاں پر جا کر پڑھیں گے. شرائط کیا ہیں شکل دوم کی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ مقدمے کیف کے اندر مختلف ہونے چاہیے. کیف یعنی موجبہ اور سالبہ میں دونوں اختلاف رکھتے ہوں، یعنی اگر صغرا موجبہ ہے تو کبرا کو سالبہ ہونا چاہیے، اگر صغرا سالبہ ہے تو کبرا کو موجبہ ہونا چاہیے. اختلاف ہونا چاہیے کیف کے اندر، ایسا نہ ہو کہ ہمارا شکل دوم کے اندر صغرا بھی موجبہ ہو اور کبرا بھی موجبہ ہو. اگر ایسا ہوا تو شکل دوم کبھی بھی نتیجہ صحیح نہیں دے گی. پس پہلی شرط یہ ہے کہ صغرا اور کبرا کیف کے اندر مختلف ہونے چاہیے. اگر ایک سالبہ ہے دوسرا موجبہ، دوسرا موجبہ ہے تو وہ سالبہ ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ کبرا کلی ہونا چاہیے، جس طرح شکل اول میں بھی تھا. یہاں بھی یہ قید موجود ہے، شرط موجود ہے کہ کبرا کلی ہونا چاہیے، تب جا کر شکل دوم صحیح نتیجہ دے گی. اگر یہ دو شرطیں موجود نہ ہوئیں تو شکل دوم نتیجہ صحیح نہیں دے گی. باقی پھر نیچے مثالیں دی ہیں شیخ مطہری نے کہ آپ خود اس کا مطالعہ کریں گے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد نوبت آتی ہے شکل سوم کی. شکل سوم کیا ہے؟ اگر حد وسط دونوں مقدموں کے اندر موضوع واقع ہو اس کو کہتے ہیں شکل سوم. مثلا مثال دیکھیں، ہر انسان فطرتاً محب علم ہے، یہ ہے ہمارا صغرا. کبرا کیا ہے؟ ہر انسان فطرتاً عدالت خواہ ہے، عدالت چاہتا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ حد وسط کیا ہے، کون سی چیز تکرار ہوئی یہاں پر؟ انسان فطرتاً، یہ حد وسط ہے چونکہ تکرار ہے. اور دونوں مقدموں کے اندر یہ حد وسط موضوع واقع ہوئی ہے، ہر انسان فطرتاً، یہ موضوع محب علم ہے، یہ محمول ہے. ہر انسان فطرتاً، انسان فطرتاً موضوع ہے. پس حد وسط ہماری جب دونوں مقدموں کے اندر موضوع واقع ہو اس کو کہتے ہیں شکل سوم. شکل سوم کب صحیح نتیجہ دے گی؟ اس کے شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے. اگر صغرا سالبہ نکل آیا تو شکل سبم کبھی نتیجہ نہیں دے گی. اور دوسرا یہ کہ دو مقدموں میں سے کوئی ایک کلی ہونا چاہیے. شکل اول شکل دوم میں کیا تھا؟ کبرا ہمیشہ کلی ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر قید نہیں لگائی کون سا مقدمہ کلی ہونا چاہیے, لیکن یہ قید ہے کہ ایک حتمن کلی ہو, صغرا یا کبرا کوئی ایک کلی ہو. نام مشخص نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ فقط کبرا ہو یا فقط صغرا ہو, نہ کلی ہو یہ ضروری ہے, لیکن کون سا مقدمہ کلی ہو یہ شرط نہیں ہے. چاہے صغرا کلی نکل آئے چاہے کبرا کلی نکل آئے, بس نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر دونوں مقدمے ہمارے جزئی ہوئے شکل سوم میں تو وہ نتیجہ نہیں دیں گے. شکل سوم تب نتیجہ دے گی کہ جب صغرا ہمارا موجبہ ہوگا اور دو مقدموں میں سے کوئی ایک مقدمہ کلی ہوگا, تب جا کر ہمارا شکل سوم جو وہ صحیح نکلے گی, نتیجہ صحیح ہوگا اور قابل قبول ہوگا. اس کے بعد نوبت آتی ہے شکل چہاروں کی. شکل چہاروں اس قیاس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر حد وسط صغرا میں تو موضوع ہو لیکن کبرا میں محمول واقع ہو, اس کو کہتے ہیں شکل چہاروں. شن طرح پھر یہاں بیان فرماتے ہیں کہ یہ شکل چہاروم انسان کے ذہن سے بہت دور شکل موجود ہے. یعنی شکل ایسی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر قیاس و برہان قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس قسم کی ترتیب نہیں رکھتا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ارسطو کے جس نے منطق کو تدوین کیا ہے اس شکل کو منطق کے اندر ذکر ہی نہیں کیا تھا, فقط تین شکلوں کو ذکر کیا تھا کیونکہ انسان معمولاً انہی تین شکلوں سے استفادہ کرتا ہے. لیکن بعد کے مناطقہ نے کہا کہ ایک صورت استفادہ انسان کرے نہ کرے کم از کم ایک صورت بنتی تو ہے قیاس کی, تو انہوں نے اس وجہ سے کہ ایک صورت فرض ہو سکتی ہے قیاس کے لیے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا. وائلہ یہ ذہن کے انسان کے ذہن سے بہت دور ہے. اس طریقے کا قیاس تشکیل شاید ہی کوئی دیتا ہو, وائلہ معمولاً انسان اس قسم کی شکل کو نہیں ترتیب دیتا. بارہ شکل چہاروں جس میں حد وسط صغرا میں موضوع واقع ہو اور کبرا میں محمول واقع ہو, اس کی دو شرطیں ہیں, لیکن دو قسم کی شرطیں ہیں, یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کا خیال رکھنا ہے. یعنی دو صورتوں میں اس کی شرطوں کو ذکر کیا گیا ہے. چونکہ یہ اتنا دور ہے ذہن سے لہذا اس کی شرائط بھی جو ہیں وہ فرق کرتی ہیں. مثلا ایک طریقہ یہ ذکر کیا ہے کہ ہر دو مقدمے موجبہ ہونا چاہیے, یعنی صغرا بھی موجبہ ہو اور کبرا بھی موجبہ ہو, اور صغرا کلی ہونا چاہیے. شکل اول اور شکل دوم کے اندر کیا کہا تھا؟ کبرا کلی ہونا چاہیے, لیکن شکل چہاروں کے اندر یہ شرط ہے کہ صغرا کلی ہونا چاہیے. ایک یہ, یا اس طریقے سے بیان کی جاتی ہیں مناطق پر بعض اوقات یوں آ کر شکل چہاروں کی شرط ذکر کرتے ہیں کہ صحیح نتیجہ دے گی, وہ یہ کہ دونوں مقدمے کیف کے اندر اختلاف رکھیں, یعنی موجبہ اور سالبہ ہونے میں مختلف ہوں. اگر ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہونا چاہیے, ایک اور دوسرا دو مقدموں میں سے کوئی ایک کلی ہونا چاہیے, جس طرح کے شکل سبم کے اندر موجود تھا. قید نہیں ہے کہ کبرا ہو یا صغرا ہو, کوئی ایک کلی ہونا چاہیے. بہرحال یہ دو قسم کی شرائط ذکر کی ہیں, بعض مناطق نے اوپر والی ذکر کی ہے, بعض مناطق نے نیچے والی ذکر کی ہے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو شرائط ذکر کی گئی ہیں ان کا ملاک و برہان بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ مناطق نے اپنی طرف سے گھڑ کے یہ شرائط ذکر کر دی ہیں یہاں پر اور کہا کہ ان قواعد کے مطابق اگر آپ قیاس تشکیل دیں گے تو قیاس درست نکل آئے گا, اگر نہیں ہوگا تو قرار دادی نہیں ہے. اپنی طرف سے گھڑی گئی یہ شرائط نہیں ہے، بلکہ ان شرائط کے اوپر ملاک موجود ہے، برہان موجود ہے، استدلال موجود ہے، کہ جو آپ تفصیلی کتابوں میں جا کر خود پڑھیں گے۔ یہ چار شکلیں ہیں باب قیاس کے اندر، کے جو معمولاً جو بھی آپ کتاب پڑھیں گے منطق کی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ابتدائی منطق سے لے کر اجتہادی منطق تک یہ تمام باتیں موجود ہوں گی، تفصیل کے ساتھ، برہان و استدلال کے ساتھ۔ لہذا آپ اس منطق میں قوانین سے آشنا ہو رہے ہیں، اصطلاحات سے آشنا ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تفصیلی کتاب میں جب وارد ہوں گے تو ان مطالب پر تفصیلی گفتگو آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔